أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك ترضاه وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ توفیق دی، اور آپ لوگوں کا بھی یہ توفیق دی کہ دوبارہ ایک اور موقع دیا گیا کہ میں خدمت کر سکوں. اگر ہم اپنی حالات کو دیکھیں، انسان کی جو سیرت ہوتی ہے وہی اس کی صورت بن جاتی ہے آخرت میں. اب وہ سیرت اگر اچھی ہو تو صورت بھی اچھی بنتی ہے
ماشاءاللہ،
اور اگر سیرت بری ہو تو صورت بھی بری بنتی ہے. اور یہ بالکل گارنٹیڈ ہے. اور اگر دیکھیں آپ قرآن کی جو آیات ہیں، بعض آیات میں یہ ملتا ہے کہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، کہ آخرت میں جو ہے ہر چیز کو جو ہے حیات ہوگی، یعنی ہر چیز کو حیات ہوگی، یعنی آخرت میں ہر چیز زندہ ہے، چاہے انسان کے ہاتھ ہوں، پیر ہوں، اجزاء ہوں، اعضاء ہوں، جوارح ہوں، سب کی جو ہے حیات ہوگی، اور سب جو ہے یا شہادت دیں گے ہمارے لیے یا ہمارے خلاف شہادت دیں گے. بہرحال انسان کی سیرت جو آج ہے وہی اس کی صورت ہوگی کل. لیکن بعض لوگوں کو جو ہے یہی انسان کی صورت جو کل ہوگی انہیں آج نظر آتی ہے، جن کے پاس یہ بصیرت ہوتی ہے یا جن کے پاس وہی برزخی نگاہیں یا برزخی آنکھیں ہوتی ہیں ان کے پاس، ان کو آج نظر آتا ہے سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. ابھی کچھ چیزیں ہیں ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں وقت نکالنا چاہیے ان امور کے لیے بھی، معنوی اور اسپرچل امور کی طرف جو ہے تھوڑی بہت کچھ دیر کے لیے. ضروری نہیں کہ ہم کوئی دعا پڑھیں، نماز پڑھیں، قبلے کی طرف بیٹھ جائیں، نہیں. یہاں تو سوئٹزرلینڈ میں آسان بھی ہوگا بہت زیادہ، اس لیے کہ سب ریلیکس اور ایزی گوئنگ لائف اسٹائل ہے یہاں کا. ان کچھ منٹ نکالیں اپنے لیے اور دیکھیں کہ ہماری آخرت کیا ہوگی، ہماری آخرت کیسی ہوگی، یا ہمارا اپیئرنس جو ہے آخرت میں کس طرح ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھ کر اپنے آپ کو خود ڈر جائیں. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان الفاظ میں یوں کہوں گا کہ ایک شہید مظاہری وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ قم میں پڑھ رہے تھے، اس وقت نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے تھے وہ لوگ، اور پھر قم میں کوئی موجود نہیں تھا استاد جو کہ نہج البلاغہ پڑھا سکے. اساتید تھے لیکن اس ہائی کیلیبر کے جو کہ انہیں پڑھا سکے. معلوم ہوا کہ اصفہان میں ایک استاد ہیں آیت اللہ علی شیرازی کے نام سے، اور قم سے انہوں نے سفر کیا اصفہان جو کہ تقریباً 200 کلومیٹر، اور جا کے وہاں معلوم ہوا کہ بہت ہی عظیم شخص ہیں، درس بھی ان کا بہت ہی اچھا ہے. اور پھر یہی آیت اللہ علی شیرازی کو مرحوم آیت اللہ عظمہ بروجردی اپنی مدارس میں ان کو دعوت دے کر بلاتے تھے کہ وہ مدارس کو پڑھاتے ہیں، اور تھے بھی بہت ہی عظیم شخص مرحوم آیت اللہ علی شیرازی. پھر مرحوم شہید مطالعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ درس میں جب وہ آئے ممبر پر بیٹھے، لیکن بیٹھنے کے بعد جو کہ حسب معمول تھا کہ ہر روز وہ درس شروع ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے درس شروع نہیں ہوا بلکہ وہ بیٹھ کر رونے لگے بہت ہی ذرا قطار اور زور سے. سب لوگ جہاں بہت ہی پریشان تھے کہ آج ہوا کیا. ویسے تو عام طور پر ان کو درس ہی کہنا تھا، آج تو درس نہیں کہا انہوں نے، وجہ کیا ہے اس کی. پھر وہ خود ہی جب چھپ ہوئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی موت کو خود دیکھا کر رہا تھا، یعنی مکاشفہ تھا، خواب تھا، جو بھی تھا. اور پھر کہنے لگے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے موت کے بارے میں، انسان کس طرح اس دنیا سے جدا ہوتا ہے، دم کس طرح توڑتا ہے, کس طرح عالم برزخ میں وارد ہوتا ہے, قبر کے حالات کا جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا ویسا ہی ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میں بھی مر گیا, میری جان جو ہے وہ نکل چکی ہے, اور میں جو ہوں عالم برزخ میں آ چکا ہوں, اور میرا جنازہ جو ہے میری قبر کے پاس لایا جا رہا ہے, اور وہاں پر دیکھا کہ بہت بڑا بھیانک کالا کتا جو ہے میرے ساتھ ہے ہمراہ. اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا. پھر بتایا گیا تھا یہ گیا کہ یہ کتا جو ہے ان کے ساتھ ہی رہے گا آخر تک, تو یہ ڈر گئے تاکہ وہ دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے اس کتے کو کہ یہ میرے ساتھ میرے قبر میں رہے گا تو کس طرح ہوگا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی عالم میں متوسل ہوا اب عبداللہ حسین سے, دعا کی تو وہاں پر فوراً اب عبداللہ آئے اور انہوں نے اس کتے کو وہاں سے بگا دیا اور کہا اطمینان سے تم رہو گے اس قبر کے اندر. اور وہ جو کتا جو ظاہر ہوا تھا ان کے سامنے, وہ کبھی کبھار جو ہے ان کا ٹیمپر جو ہے وہ لوز کر جاتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ. اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیمپر اپنا لوز کر جا رہے تھے, ہم آپ کی طرح ہم جس طرح ہم لوگ ٹیمپر لوز کرتے ہیں اس طرح نہیں, وہ جو افراد جو بہت ہی ہائی کیلیبر کے ہوتے ہیں ان کا ٹیمپر بھی جو لوز ہوتا ہے وہ بہت ہی ہلکا پھلکا سا, لیکن کیونکہ افراد جتنے اونچے مقام پر ہوتے ہیں امتحان اور آزمائش بھی ان کی جو ہے اتنی ہی سخت ہوتی ہے. تو اس جو کبھی کبھار جو ان کا ٹیمپر جو ہے لوز ہوتا تھا اس کی خاطر وہ کتا جو ہے اس کے ساتھ ہمراہ ہونے والا تھا. تو انسان کی صورت جو آج ہوتی ہے وہی اس کی صورت بن جاتی ہے. اب یہ جو برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, اب یہ سب کچھ درس میرے اپنے لیے ہیں, آپ لوگوں کے صرف تذکر اور یاد آوری کے عنوان سے میں بتا رہا ہوں. تو خامیاں برائیاں اخلاقی نقص جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں آج, یہ سب کچھ ہماری ہی صورت بنے گا اس کے بعد کے عالم میں. یہ اس بات کو اور بھی آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے امام کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا کہ امام میرے والد جو تھے وہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے, آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, میں مومن ہوں وہ کافر تھا. اور پھر کہنے لگا کہ ایک شخص آیا ہے دروازے کا, کہتا ہے کہ میرے والد جو ہیں کافی بڑی رقم جو ہے انہیں دینی ہے جس کا کوئی شاہد نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کوئی وٹنس نہیں, اور کوئی ورقہ بھی یہاں پر سائن کیا ہو کوئی اسٹیٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے, تو میں کروں کیا, آیا پیسے دوں اس کو یا نہ دوں, اور رقم بھی کافی بڑی ہے. امام جواب میں فرماتے ہیں کہ آج رات کو تم بقی یعنی جنت البقی جو قبرستان ہے مدینے میں وہاں پر جاؤ گے, جا کر یہ دعا پڑھنا اور تمہارے سامنے ایک موجود ظاہر ہوگا جو کسی انسان سے شباہت نہیں رکھتا, جو کسی جانور سے شباہت نہیں رکھتا, بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنی موجود ہوگا. سب ڈرنا مت, اس لیے کہ تمہارا باپ ہے. وجہ اس طرح ظاہر ہونے کی وہی رابطہ جو معصومین کے ساتھ نہیں تھا, امامت کے ساتھ نہیں تھا, یا وہی اس کی سیرت وہاں پر وہ صورت اس کی بن کر ظاہر ہوئی ہے اس عالم میں. تو انسان کی سیرت جو بھی یہاں پر ہوگی وہی اس کی صورت ہوگی وہاں پر, اگر اچھی ہے تو اچھی, اگر بری ہے تو بری. یہ تو بری مثال ہے. اچھی مثال جو ہمارے ہاں جو اذکار ہیں جو قرآن کی تلاوت ہے, روایت یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن سے مانوس ہو اس دنیا میں اور پھر قرآن کو حفظ بھی کرے اور بھول جائے, قیامت میں جب وہ اسے مقام دیا جائے گا بہشت میں جنت میں, تو وہاں پر دنیا کے بہت سے موجودات یہاں پر ہیں جن سے میں مانوس تھا, جانتا تھا لیکن ابھی نہیں جانتا, پہچان نہیں پا رہا ان کو. تو بتایا جائے گا اسے کہ یہ وہی سورے ہیں جو تم نے حفظ کیے تھے اپنی جوانی میں یا دنیا میں جسے تم بھول گئے, اگر تم ان سوروں کو یاد رکھتے تو یہی تمہارے ہم نشین, تمہارے ہمراہ اور ہم سفر ہوتے اس بہشت اور جنت میں بھی. تو صورت اچھی, عاقبت بھی اچھی, سیرت اچھی, صورت بھی اچھی وہاں پر. اسی طرح جو ہے جو اذکار سے ہم مانوس ہوتے ہیں, مرحوم امام خمینی کے زمانے کے جو ان کا جو اسٹڈی سرکل تھا اس زمانے سے کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا تھا ان کے رہا کرتا تھا اسی قم میں, کہ جب بھی وہ گزرتا تھا اس گلیوں سے کوچوں سے بہت خوبصورت سی مہک اس کے پاس سے آتی تھی فریگرنس, اور یہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ فریگرنس ہے کس چیز کی, لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پوچھے کہ یہ خوشبو کیا لگائی ہوئی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. یعنی کہ ان کا ایک جو ان کا دوست تھا اس نے کہا کہ جب میرے پاس, اور جب یہ گھر پر کسی کے آتے تھے ان کو جو ہے وہ گھنٹی بجانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی, یعنی وہ اتنی ان کی مہک اتنی خوبصورت خوشبو زیادہ تھی کہ اسی خوشبو سے لوگ پہچان لگے تھے کہ یہ کون دروازے پر ہیں. تو جب آج دروازے پر انہوں نے پوچھا کہ پہلے یہ بتائیے کہ یہ خوشبو جو لگاتے ہیں یہ تو ہمیں یقین ہے کہ یہ دنیا کی خوشبو جو ہے ہی نہیں ہے, ہے کیا مہک کس چیز کی, یہ فریگرنس کون سی ہے جو پہنتے ہیں. تو کافی اصرار کیا تو بتایا کہ نہیں کوئی فریگرنس نہیں, کوئی مہک نہیں, کوئی خوشبو نہیں, کوئی عطر نہیں. تو بتایا کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا, جیسا کہ ہمارے پاس مختلف لوگ ہوتے ہیں, بعض جو ہیں دائم الصلات ہوتے ہیں ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں, بعض جو ہیں دائم الذکر ہوتے ہیں, بعض دائم الصوم ہوتے ہیں ہمیشہ جو ہے روزے کے عالم میں, بعض جو ہے یہ شخص جو تھا دائم الصلوات تھا, یعنی ہمیشہ یہ صبح سے رات تک کئی ہزار دفعہ جو صلوات کی صلوات بھیجا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم,
اور پھر کئی لوگ موجود تھے اس مجلس میں تقریباً 60-70, اور پھر پوچھا رسول اللہ نے کہ مجھ پر تم میں سے سب سے زیادہ صلوات کون بھیجتا ہے. تو میں نے کہا میں بھیجتا تو ہوں, شاید مجھ سے زیادہ بھیجنے والا بھی کچھ اور بھی افراد ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے زیادہ صلوات, لیکن میں کھڑا نہیں, میں نے جواب نہیں دیا. دوبارہ رسول نے پوچھا, دوبارہ میں نے جواب نہیں دیا, اسی اطمینان کے ساتھ کہ کوئی اور ہوگا جو کہ مجھ سے زیادہ صلوات بھیجتا ہوگا. جب تیسری بار پوچھا تب بھی جواب نہیں دیا. چوتھی بار جب خود رسول اللہ اٹھ کر آئے اور مجھے انہوں نے چوما, جس کی وجہ سے یہ خوشبو اور یہ عطر اور یہ مہک میرے اندر جو ہے وہ
آئے.
تو سیرت وہی صورت بن جاتی ہے,
سبحان اللہ.
اگر اچھی سیرت ہوگی صورت بھی اچھی ہوگی, اب وہ اچھی صورت جو ہے اسی دنیا میں ہمیں مل جاتی ہے اگر ہم اچھے ہوں, اگر برے ہوں تو وہ برائی بھی اسی دنیا میں ہمیں مل جاتی ہے. یہ قرآن کی آیات بہت موجود ہیں وہاں پر, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اچھائی کرو گے تو پاؤ گے, ذرہ برابر برائی کرو تب بھی پاؤ گے. یہ تو آخرت میں ہے, لیکن اسی دنیا میں بھی جو ہے مل جاتا ہے انسان کو. اب وہ خدمت ہے والدین کی یا خدمت ہے خلق کی, یا یہی مجالس کا جو سلسلہ ہے, ان سب کا جو ہے اصطلاح ہمیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے. مرحوم شیخ رجب علی خیاط جو آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, اور عرفاء جہاں عالم تشیع میں ان کا شمار ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ ان کے خواب میں آئے, انہوں نے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ امام زمانہ سے ملوں, کوئی راستہ ہے؟ تو جواب میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دن میں دو مرتبہ ابا عبداللہ حسین پر رو, دن میں دو مرتبہ صبح اور شام. اور پھر اگر آپ دیکھیں زیارت الناحیت المقدسہ جو ہمارے پاس موجود ہے, جو کہ امام زمانہ سے منقول ہے, جس میں امام نے مصائب کربلا ذکر کیے ہیں بہت ہی دردناک انداز میں, وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, کہ میں آپ پر صبح و شام روتا ہوں, اور جب میں روتا ہوں تو آنسو نہیں بہاتا بلکہ آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہوں. اب یہ جو دستور رسول اللہ نے شیخ علی رجب علی خیاط کو دیا کہ دن میں دو مرتبہ رو, یعنی یہ وہی دستور ہے جو کہ امام بھی انجام دیتے ہیں کہ دن میں میں دو مرتبہ روتا ہوں صبح مساء آپ پر. پھر شیخ رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ میں ایک سال رویا, اور اس ایک سال کے بعد مجھے فری ایکسس مل گیا امام کے ساتھ, جب بھی میں چاہتا تھا, جب بھی میں چاہوں تو امام کی بارگاہ میں جو ہے پہنچتا, ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو سیرت انسان کی جو ہوگی وہی اس کی صورت بھی بنے گی, یعنی جس طرح ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں گے, as you sow, so shall you reap. جس طرح ہم اپنے آپ کو بنائیں گے اسی طرح جو ہمیں پائیں گے. ایک یہ. دوسرا جو ہے, اگر آپ دیکھیں ہر ایک کو جو ہے ہمیں تجربہ ہے اس بات کا کہ افراد مختلف ہیں اس کمیونٹی میں, اور پھر جو ہے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کمیونٹی میں, لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ ایک ہیڈ آن کلیجن ان کی زندگی میں آتا ہے, ٹوٹل ڈکلائن, جو بہت ہی اچھے تھے ایک دم سے برے ہو جاتے ہیں. دوسری بھی صورت ہے کہ جو برے تھے بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں. خیر وجہ کیا ہے کہ کیوں وہ اچھے جو تھے ایک دم برے بن جاتے ہیں, اور جو برے ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں ایک دم سے. اور جب یہ برے بنتے بھی ہیں تو ان کو خود اس بات کا یقین, جب وہ اچھے تھے کبھی ان کو اس بات کا اندیشہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہم کبھی برے بنیں گے. لیکن جب برے بنتے ہیں تو خود بھی تعجب کرتے ہیں کہ آیا ہم بھی اتنا گر سکتے ہیں اپنے زندگی میں یا نہیں. مثلا زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ان افراد میں سے ہیں جو کہ مسلمان, جو رسول پر ایمان لائے, اور پھر بہت سی انہوں نے خدمات بھی انجام دی. 16 سال کا سن تھا جو کارنامے زبیر نے انجام دیے, شاید ہی کسی نے انجام دیے ہوں, یعنی بہت سے جنگوں میں نے شرکت کی, اور وہ سیکرٹ سروس کا کام انہوں نے انجام دیا, جاسوسی کا, جو کہ کسی میں توانائی اور ہمت تھی نہیں کہ جا کر جو ہے دشمن کے پاس سے ان کی جو سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ لے کر آئے مسلمانوں کو دیں, لیکن زبیر نے انجام دیا. ایک دفعہ زبیر جو ہے رسول اللہ اور حضرت امیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر رسول اللہ نے سوال کیا کہ زبیر تم علی کو چاہتے ہو؟ جواب میں کہا ہاں بہت, میں علی سے جو ہرگز جدا نہیں ہو سکتا. پھر رسول اللہ فرماتے کہ لیکن زبیر ایک دن ایسا آئے گا کہ تم جو ہے علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے. تو کہنے لگا کہ میں علی کے مقابلے میں, یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا, علی جو ہے میرے عزیز ہیں, میرے بھائی ہیں. لیکن یہاں پر رسول اللہ کچھ بھی جواب نہیں دیا, خاموش چپ ہو گئے. وہ تقریباً 30 سال گزر گئے, رسول اللہ کا بھی انتقال ہو گیا, اور پھر اب جنگ جمل کا جب واقعہ پیش آتا ہے, اور پھر یہ زبیر جو ہے وہ زبیر نہیں رہا. اب زبیر جو ہے ون آف دی آنٹرپرینرز, بہت ہی مالدار اشخاص میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور پھر الغدیر جو کہ مرحوم علامہ امینی نے لکھی ہوئی ہے وہاں پر, وہ کہتے ہیں کہ زبیر اس زمانے اپنے زمانے میں چوتھا ریچسٹ, سب سے مالدار شخص تھا اس خطے عرب میں, عالم اسلام میں 4th richest person, اور جس کی دارائی جو ہے وہ تو بلینز میں کاؤنٹ ہوا کرتی تھی. اس کے 8-10 جو اس کے محل تھے, جو کہ اس کے مرنے کے تقریباً 200 سال تک جو ہے وہ ٹورسٹ اسپاٹس ہوا کرتے تھے, کہ لوگ آ کر دیکھتے تھے کہ کتنی اس کی مال اور دارائی تھی. کہتے ہیں کہ اس جنگ جمل میں جب زبیر کا سامنا ہوا حضرت امیر کے ساتھ, تو وہاں پر عائشہ نے جو ہے فوراً اعلان کر دیا کہ زبیر جو ہے مارا گیا, جبکہ حضرت امیر نے ابھی زرہ تک نہیں پہنی, جنگ کا آغاز بھی نہیں ہوا. انہوں نے اسی طرح اعلان کر دیا لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ زبیر جو ہے مارا گیا. پھر جب کہا کہ نہیں, میں تو صرف تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور بات کیا ہوئی تھی گفتگو ان کی زبیر کے ساتھ؟ امام فرماتے کہ تمہیں یاد ہے 30 سال پہلے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ایک دن علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے. تو زبیر تو بھول چکا تھا اس بات کو, لیکن جب بتایا امام نے یاد دلایا تو پھر یاد آیا کہ ہاں, تو وہ چپ چاپ جیسے وہاں سے کھسک لیے, اور پھر جنگ میں تو شرکت نہیں کی, لیکن اس کے بعد زبیر کے جو بیٹے تھے, جو ان کے عزیز و اقارب تھے, انہوں نے کافی ٹانٹنگ شروع کی کہ آیا تم علی سے ڈر گئے, علی سے تمہیں خوف آ گیا. پھر ہوا اس طرح کہ اس کی جو ان کا جو اپنا جو گروپ تھا زبیر کا, انہوں نے ہی زبیر کا قتل کر دیا. بہرحال ایک شخص جس کا پاسٹ اور جس کا گزشتہ اتنا روشن اور اتنا اچھا تھا, کس طرح اس کا ہیڈ آن کولیژن ہوا, کس طرح وہ سقوط پر آئے, حتیٰ جو خدمات زبیر نے انجام دیے شاید ہی کسی نے انجام دیے ہوں, جبکہ حضرت امیر کے گھر پر حملہ ہوا تھا رسول کی وفات کے بعد, اور پھر سب لوگ جمع ہوئے تھے دروازے کے پاس, اور اس ملعون نے دروازے پر حملہ بھی کیا, جلایا بھی. تو زبیر یہ وہ واحد شخص تھا کہ جس نے آ کر جو ہے اعلان کیا وہاں پر اور کہا کہ آیا بنی ہاشم تمہاری مردانگی کہاں گئی, آیا علی کے دروازے پر اس طرح حملہ ہوا تم لوگ دیکھتے رہو گے. تو اس وقت جو کسی نے پتھر مارا, جب وہ زبیر گرا زمین پر اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کی جو تلوار چھین لی گئی. تو وہاں پر بھی جو ہے زبیر نے امام کی حمایت کی, بہت ہی سخت حمایت, لیکن عاقبت جو ہے اس کی اس طرح ہوئی کہ امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا. تو وجہ کیا تھی ہے؟ تو مثالیں تو بہت سارے آپ مل جائیں گی, یا ہمارے اپنی زمانے میں لوگ دیکھنے ممکن ہمارے کوئی ہوں عزیز و اقارب جو کہ بہت اچھے تھے ایک زمانے میں, لیکن پھر وہ انہوں نے اپنا سٹینڈ چینج کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک رزق ہے جو کہ خداوند متعال دیتا ہے افراد کو, جو کہ رزق جامع ہے, اور وہ یہ کہ انسان اخلاق بندگی رکھے. اخلاق بندگی سے مراد یہ کہ انسان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے جو کچھ بھی ہو اس میں عبودیت اور صرف الہیت پائی جائے. اگر انسان اچھا ہے تو خدا کے لیے اچھا رہے اور آخر تک اچھا رہے. اگر سبمٹ کرے اپنے آپ کو خداوند متعال کی بارگاہ میں, تو ایک حد تک اسے جو ہے گارنٹی مل سکتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے سٹینڈ سے موو نہیں کرے گا, یعنی باقی رہے گا اپنے جو بھی ایمان پر ہے. تو سبمیشن جسے کہتے ہیں کہ اگر انسان ٹوٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کرے خداوند متعال کی طرف کہ خدایا میں جو نماز پڑھتا ہوں کیونکہ تو نے کہا ہے, عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو نے کہا ہے, یہ تمام یہ اخلاقیات کی میں رعایت کروں گا کیونکہ تو نے کہا ہے, بچوں کے ساتھ میں اچھا رہوں گا قربت الیک تاکہ یہ فاصلہ مجھ میں اور تیرے میں جو ہے وہ کم ہو جائے. کیونکہ ہدف یہ ہے انسان کی خلقت کا کہ انسان خدا سے قریب ہو جائے. یہ تمام جو ہماری عبادات میں قربت اللہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے قریب ہونے کے لیے, تاکہ وہ جو فاصلہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں وہ فاصلہ گھٹتا ہی گھٹتا جائے. جتنا یہ فاصلہ گھٹے گا اتنا انسان کی بندگی زیادہ ہوگی, عبودیت زیادہ ہوگی, اور جتنا یہ عبودیت زیادہ ہوگی اتنا جو ہے اس کے بہکنے میں اور پھر جو ہیڈ آن کولیژن جو آتا ہے اس کی زندگی میں اس کی جو ہے ڈگمگانے کے چانسز جو ہے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ اخلاق بندگی جو ہے انسان کے اندر پائی جانی چاہیے کہ جو کچھ بھی خدا نے کہا اسے انجام دیں, اور وہ زیادہ کچھ چیزیں ہیں نہیں. توزیل مسائل جو جس مشہد کی آپ تقلید کرتے ہیں اسی پر عمل کرنا, بس جو چیزیں کہاں کہ انجام دینے کے لیے ہم انجام دیں, جو چیزیں انجام نہیں دینی ہیں انجام نہ دیں, وہی واجبات اور محرمات کے بیچ کے اس دائرے کے اندر ہم رہیں وہی کافی ہے, وہی بندگی ہے. تو انسان کے اندر اگر یہ بندگی پائی جائے تو ایک حد تک وہ اپنے آپ کو جو ہے گارنٹی کر سکتا ہے کہ اس عاقبت سوء یا عاقبت بد سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لاعلم آیۃ من کتاب اللہ لو عملت بها الناس لکفتهم. فرماتے ہیں کہ میں قرآن میں سے ایک آیت کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں تو ان کے لیے وہ کافی ہوگی. وہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت ہے, یعنی سورہ طلاق کی دوسری آیت کا جو آخری حصہ ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی تیسری آیت, یہ دونوں ملا کر. مرحوم امام خمینی فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو کافی ٹینس سچویشنز ہوا کرتی تھی, اور میں اپنے استاد کے پاس گیا مرحوم جواد ملکی تبریزی کے پاس, اور کہنے لگا کہ یہ اس کا کوئی راہ حل ہے؟ تو انہوں نے جو دستور دیا انہوں نے وہ یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھو اور اس آیت کی بھی تلاوت تین مرتبہ کیا کرو ہر نماز کے بعد, پھر جو مشکلات آئے تم میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے دستور اس پر عمل کیا, آخر تک پر اس پر میں باقی رہا اور کبھی پریشانی اور کبھی دشواری جو میری زندگی میں آئی نہیں. اور اس آیات کی جو ہے بہت ہی عجیب آیات ہیں. اس کا میں صرف تحت اللفظی ترجمہ بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد کچھ ایک کچھ اور باتیں اسی آیت کے بارے میں. من یتق اللہ, جو تقوی اختیار کرے, جو خدا سے ڈرے, یجعل له مخرجا, خدا جو ہے اس کے لیے راستہ کھولے گا. He will find him an outlet. ويرزقه من حيث لا يحتسب, اور خدا جو ہے اسے رزق پہنچائے گا ان راستوں سے کہ جس نے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو بھی خدا پر توکل کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, خدا جو ہے اپنا اس کا جو امر ہے وہ ہر ایک تک پہنچتا ہے اور پھر وہ تمام تقدیرات بھی جو ہیں اس پر وہ قادر ہیں. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان الفاظ میں یوں کہیں گے کہ مثلاً خداوند متعال نے واجبات ہم پر جو ہے بہت چیزیں واجب سے کی ہیں, مثلاً رزق حلال, حلال کھانا, گوشت حلال ہو, مرغی حلال ہو, کھانا حلال ہو, اور پھر حلال کی کمائی سے ہو. اچھا, اگر حلال کی کمائی نہ ہو یا فرض سامان لوزز ہز جاب چلا گیا, یا حلال کھانا میسر نہیں ہے, نہیں مل رہا حلال کھانا, تو ہم کریں کیا؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ مجبوری ہے اور کیونکہ بیوی بچوں کو پالنا بھی ہے تو ہم کسی بھی جاب کی طرف جا سکتے ہیں. تو خدا کا دستور یہ ہے کہ جاب جو ہے وہ حلال ہو, کھانا حلال ہو. اچھا, اب جب مجبور ہے انسان تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم مجبور ہو, تب بھی وہی حکم جو وہاں پر تھا, ان کریٹیکل سرکمسٹانسز میں بھی جو ہے وہی حکم باقی ہے. یعنی جاب صحیح ہونا ہے, کھانا بھی حلال ہی کھانا ہے. لیکن عام طور پہ جو ہے عقل یہ کہتی ہے یا انسان یہ کہتا ہے کیونکہ ہم مجبور ہیں, ہر کوئی جاب ہم کر لیں, علی عز اللہ فرض کریں کسی بار میں نوکری ملے, یا فرض کریں کیونکہ مجبور ہیں تو ریگولر اسٹور میں جو گوشت ملتا ہے اسے لے لیں. لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے, پہلے جو آرڈینری سرکمسٹانسز میں جو دستور تھا یہاں پر بھی وہی دستور باقی ہے, بلکہ امتحان ان حالات میں ہے. امتحان جو ہے ان ایمرجنسی یا کریٹیکل سرکمسٹانسز میں. یا اور بھی دوسرے مثال میں سنا, فرض کریں جو غریزہ جنسی جو خدا نے انسان کو دی ہے, اگر کسی کی شادی نہیں ہو پاتی یا مشکلات ہیں یا لڑکی نہیں ملی یا جو بھی اس کی تلاش کی ہے ہوا نہیں ہے, لیکن حرام جو ہے اس کے لیے اویلیبل ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ بس وہ غریزہ جنسی بھی لفظ جو ہے خدا ہی کی طرف سے دیا گیا ہے, اپنے آپ کو تم جو ہے ایز کر لو, یہاں پہ جو حرام موجود ہے اس سے. آیا کر سکتے ہیں ہم اس طرح یا نہیں؟ تو پہلے حکم یہ ہے کہ حرام سے دور رہنا ہے, شادی کرو. اب جب نہیں ہو رہا انتظام اور حرام کا انتظام ہے, تب بھی دستور خدا کا وہی ہے جو پہلی صورت میں تھا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ایمرجنسی ہے, ابھی کریٹیکل سرکمسٹانسز ہیں, اس میں جو ہے خدا اگر کوئی انسان گناہ بھی کر لے تو گناہ نہیں ہوگا, جو عام طور پہ عقل یہی کہتی ہے. لیکن یہ آیت جو ہے جس کی تلاوت ابھی کی, کہتے کہ امتحان خدا کا انہیں کریٹیکل سرکمسٹانسز میں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حرام میں یا اس حرام جاب میں یا اس حرام کھانے میں اگر انسان اب پرہیز کرے تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے راستے کھولوں گا, یا جعل لہ مخرجا, میں راستے کھولوں گا, اور ایسے راستے جو کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بہت سی چیزیں جو ہے ہم عام طور پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم خود ہی انجام دیں, جبکہ ضرورت نہیں ہے. محنت کی جتنی کرنی چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ خدا کو آتی اپنی خدائی کرنا. ہم جو ہے اپنے پیر جو ہے خدا کے جوتوں میں نہ رکھیں, خدا جو اپنے کام اسے کرنے آتے ہیں وہ کرتا ہی رہے گا. تو ان کریٹیکل سرکمسٹانسز میں, ان مشکلات میں, ان ایمرجنسی کیسز میں جو ہے خود خدا ہی جو ہے راستے کھولتا. اسباب جو ہے خود خدا ہی بناتا ہے اور اسباب کو توڑتا بھی خدا ہی ہے. اب ان بات کو اور بھی آسان الفاظ میں جو بتانا چاہوں, مرحوم رجب علی خیاط کا بھی تذکرہ ہوا تھا اور عرفاء عالم تشیع میں شمار ہوتا ہے. ان کی کتاب ہے کیمیا یا محبت فارسی میں, اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے, چھوٹی سی کتاب ہے 150 صفحے کی. توحید کی عشق ایسا کچھ نام ہے, عشق توحید کے نام سے وہاں پر. اچھا, اور خود شیخ رجب علی خیاط جو تھے کوئی پڑھے لکھے شخص نہیں تھے بلکہ ان پڑھ تھے, پڑھنا لکھنا بھی ان کو آتا نہیں تھا, بس اچھے تھے, متدین تھے, یعنی اس حرام و حلال کی خدا کی جو ہے اس کی وہ پرواہ کرتے تھے, رعایت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ 24-25 سال کے تھے یہ, اس وقت تقریباً وہی جو حضرت یوسف کے ساتھ امتحان پیش آیا تھا, زلیخا نے دروازے بند کر دیے اور وہ چاہتی تھی کہ زلیخا یوسف جو ہے وہ گناہ کریں. کہتے ہیں کہ یہ بھی تقریباً 24-25 سال کے تھے, لڑکی وہاں پر گھر میں تھی اور پھر اس نے بھی جو ہے گناہ کی درخواست کی اور پھر انہوں نے اپنے دل میں یہی کہا کہ خدایا اب تک جو ہے تو مجھے آزما رہا تھا, آج میں اس گناہ کو نہیں کروں گا اور تجھے آزماؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں سب وہ گناہ کو چھوڑ دیا, اس گھر سے باہر آ گیا. جو ہی اس گھر سے باہر آیا, خدا کی طرف سے تمام معارف کا جو ایک ڈاؤن پور یا ڈاؤن لوڈ ان کے دل پر ہوا. ایک شخص جو کہ ان پڑھ تھا وہ خود ہی جو ہے کئی ہزار لوگوں کو جو کہ پڑھے لکھے تھے ان کو پڑھانے کے لیے استاد بن جاتا ہے. تو یہ خدا کی طرف سے وہ یہی آیت ہے کہ میں یتقی اللہ یجعل له مخرجا, کہ انسان تقوی اختیار کرے, خدا سے ڈرے اور انہی کریٹیکل سرکمسٹانسز میں, انہی ایمرجنسیز میں جبکہ انسان جکڑ جاتا ہے مشکلات میں, کہتے ہیں کہ خدا پر توکل کرو, خدا خود ہی راستے کھولے گا. یہ نہیں کہ ابھی جاب نہیں مل رہا ہے کوئی کہیں جو بھی جاب لے لیں, نہیں, جاب نہیں مل رہا ہے خدا پر توکل کرو, خدا ایسا جاب دے گا جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس جاب کے بارے میں. یا عام طور پہ ہمارے یہاں جو شادی بیاہ کے جو مسائل ہوتے ہیں, شادیاں نہیں ہوتی لڑکیوں کی لڑکوں کی, اور وجہ کیا, ابھی جاب نہیں ہے, سیونگ نہیں ہے, فلیٹ نہیں ہے, اپارٹمنٹ نہیں ہے, اسی طرح وہ ڈیلے کرتے ہی جاتے ہیں, پھر ایک ایج آتی ہے پھر اس کا شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خدا کا کیا دستور ہے قرآن میں کہ ان یکون فقراء یغنہم اللہ, تم شادی کرو, فقیر ہو, نہ دارائی نہیں ہے, جاب نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, سیونگز نہیں ہیں, یا تم صرف شادی کرو, اس کے بعد کے راستے جو ہے میں خود ہی کھولوں گا. یکون فقراء یغنہم اللہ, اور خدا کا قول, خدا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ہم لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علی العظیم کہ خدا ہمیشہ سچ بولتا ہے کہ تم شادی کرو اگرچہ تم فقیر ہو, راستے میں کھولوں گا. ان یکون فقراء یغنہم اللہ, یہ بھی جو ہے اور بھی دوسرے اور بھی آسان الفاظ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے, مرحوم شیخ جعفر آوائے مجتہدی عالم تشیع کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, جن کا انتقال تقریباً آج سے 30-25 سال پہلے ہوا ہے. اور مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی جو کہ مراجع تقلید میں سے ان کا شمار ہوتا تھا, قم میں انتقال ہوا 1995 میں, تقریباً 100 سال جینے کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ یہ مرحوم جعفر آوائے مجتہدی جو ہیں جو کام جو انجام دیا کرتے تھے, معصومین انہیں اپوائنٹ کرتے تھے ان امور کو انجام دینے کے لیے. یہ بھی بہت ہی بڑا رتبہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے, کام کرتا ہے, اسائنمنٹ ملتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف.
سبحان اللہ.
اور کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو ہے ہر ہفتے مجلس ہوا کرتی تھی, اور مجلس پڑھنے کے لیے سید برقعی نام کے خطیب آتے تھے ہر ہفتے. اور پھر ایک دفعہ حسب معمول انہوں نے جو مجلس پڑھی, ممبر سے اتر کر جو کچھ دیر بیٹھتے تھے, چائے پیتے تھے اور پھر اس کے بعد جو چلے جاتے تھے. لیکن اس طرح جب انہوں نے مجلس پڑھی, کہنے کہ مجلس کے بعد جو ہی اترے ممبر سے, بہت ہی جلدی میں تھے اور پھر جو ہے انہوں نے حتی چائے پی یا نہ پی اٹھ کے وہ باہر آ گئے. تو ان کو جو ہے وہ شیخ جعفر آوائے مجتہدی نے کہا کہ بیٹھیے, جس چیز کا آپ کو انتظار ہے وہ آ رہی ہے, بیٹھیے. تو جلدی میں تھے, بیٹھے, چائے پی اور پھر دوبارہ اٹھ گئے جانے کے لیے. دوبارہ جب جانے لگے تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ بیٹھیے, گاڑی آ رہی ہے, بیٹھیے. تو بیٹھے دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دیر بات کی. اب جب تیسری بار اٹھے تو اس دفعہ جو ہے ان کو جو ہے غصہ آ گیا, شیخ جعفر آوائے مجتہدی کو, کہا گاڑی کا انتظار ہے, گاڑی آ رہی ہے, بیٹھیے آپ, ابھی آ جائے گی. اب کیونکہ وہ بڑے بزرگ تھے ان کے احترام میں یہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا وہاں پر, ہاتھ میں اس کی چابی تھی اور چابی جو ہے انہوں نے رکھی سید برغئی کے سامنے اور کہنے لگے گاڑی چاہیے تھی, یہ گاڑی لے لو, چابی آ گئی تو آنے کی گاڑی. اور پھر ایک پیغام بھی ہے ابا عبداللہ حسین کے پاس سے آپ کے لیے, یعنی ان اس خطیب کے لیے جنہوں نے منبر پڑھا مجلس پڑھی, کا پیغام کیا ہے؟ کہا ابا عبداللہ نے جو ہے گلا کیا ہے, کمپلین کی ہے. پیغام کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان جو ہے جس نے پوری زندگی خدمت کی اور جو ہمارے دروازے پر تھا, اب جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو اپنے ارباب کو تو چینج نہ کرے, اسی ارباب کو یعنی ابا عبداللہ حسین پر باقی رہے گا. تو یہ رونے لگے. تو جو اب موجود تھے افراد اس مجلس میں, کیا ہوا کہ ہم سمجھے نہیں, یہ باہر آ گئے, آ کے بہت ہی روئے. کہا کہ اصل میں جو ہے میں ہر ہفتہ ٹریولنگ تو میری کافی تھی, میں خود ہی واک کرتا تھا, لیکن اب جوں جوں میرا سن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, میں بلا ہو گیا ہوں, اب میرے میں وہ توانائی نہیں رہی کہ میں چل کر آؤں اور چل کر جاؤں, تو میں نے گاڑی کی ایک درخواست کی تھی. اور اس زمانے میں گاڑی کے لیے جو آپ کو رجسٹر کرنا ہوتا تھا, پھر کافی لوگوں کی شفاعت وغیرہ کے بعد جو ہے وہ گاڑی میسر ہوتی تھی. تو میں گیا تھا, میں نے کسی سے مدد لی اور انہوں نے جو ہے ابھی ہمیں جا کے سارا فارمیلٹیز پوری کر دی, گاڑی جو ہے ان سے لینی تھی, خریدنی تھی ان کو. لیکن یہاں پر جو ہے خود امام حسین نے ان کے لیے گاڑی فری میں جو ہے یہ شیخ جعفر اعظم مجتہدی کے تھرو جو ہے ہدیے کے طور پر بھیجی ہے ان کے لیے. اور پھر پیغام کے ساتھ کہ جس نے خدمت کی میرے ہمارے دروازے پر ساری زندگی, اب جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے ارباب کو اپنے جو ہے امپلائر کو تو چینج نہ کرے. اس پیغام کے ساتھ تو من یتق اللہ یجعل له مخرجا, کہ ان حالات میں بھی جو ہے اہل بیت چھوڑتے نہیں انسان کو. یعنی تھوڑی سی خدمت اگر کوئی شخص اہل بیت کی بارگاہ میں کرے تو وہ جو ہے اس کو پے بیک کر دیتے ہیں اسی دنیا میں. تو انسان کی سیرت جو ہے اسی کی صورت بن جاتی ہے. اور پھر یہ اخلاق بندگی اگر انسان کے اندر پایا جائے کہ جب بھی جو کچھ بھی ہو خود جو ہے وہ جائے, اور اگر آپ دیکھیں دعاؤں میں, دعائیں مکارم صحیح سجادیہ میں ساتویں دعا ہے, وہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ تسبب بلطفہ الاسباب, کہ خداوند متعال جو ہے اپنے لطف اور اپنے کرم سے جو ہے وہ اسباب مہیا کرتا ہے, اسباب کو بناتا ہے. کس طرح بناتا ہے؟ مثلا حضرت یوسف کا تو قصہ سب کو معلوم ہی ہے کہ تقریباً نو دس سال کے تھے کہ ان کو جو ہے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. اب کنویں میں تو ان کو مر جانا چاہیے تھا, نہ تو کہیں سے کوئی, پھر اتنا اوپر سے گرنا نیچے, پھر اس کے بعد سے کوئی چیز مہیا نہیں, میسر نہیں. اور عام طور پہ عادی سرکمسٹانسز میں انسان کو زندہ رکھتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر ایک قافلہ اس طرف سے گزرتا ہے, انہیں پیاس لگتی ہے, قافلہ آتا ہے اس کنویں کے پاس پانی کی تلاش میں. جو ہی وہ بالٹی ڈالتے ہیں اندر, پانی کے بدلے میں خوبصورت سا بچہ باہر آتا ہے. اب جب دیکھتے ہیں اس لڑکے کو تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم جا کے اسے بیچ دیں گے, کسی جہاں پر غلاموں کو بیچتے ہیں. اس بازار میں آئے اور اس بازار میں جو ہے وہاں پر عزیز مصر کا آنا, جو کہ بادشاہ جو ہے عام طور سے بازاروں وغیرہ میں کہاں گھومتے ہیں, جہاں پر غلام وغیرہ بیچتے ہیں. تو اس عزیز مصر کا اس بازار میں آنا اس کی بیوی کے ساتھ, اور پھر وہاں پر وہاں سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں, خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے جو ہے اپنے گھر میں رکھیں گے, سکھائیں گے, تربیت دیں گے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا, اولاد تو ہماری ہے نہیں, اس کو جو اپنا اپنا جو ہے اڈاپٹ کر لیں گے اسے. تو ان کا جو ہے وہاں سے بچنا, اس کنویں سے اس قافلے کا پیاسا ہونا, پھر اس قافلے کا اس کو لا کر جو ہے بازار مصر میں بیچنا, عزیز مصر کا بازار کے اندر آنا اور پھر یوسف کو جو ہے وہاں سے خریدنا, پھر اس کے بعد وہی ان کے جو ہے پیلس میں یا کاخ کے اندر لا کر ان کی تربیت کرنا, پھر وہاں سے یہ سب جو ہے نا, یہ بائی ایکسیڈنٹ یا اتفاقی مسائل نہیں ہوتے. یہ فرماتے ہیں امام کی وہ تسبب بلطف الاسباب, کہ خدا جو ہے اپنے لطف و کرم سے جو ہے وہ اسباب مہیا کرتا ہے, اسباب بناتا بھی ہے, اسباب بگاڑتا بھی ہے, بناتا بھی ہے, توڑتا بھی ہے. یعنی ان کا پیاسا ہونا بھی خدا کی طرف سے ہی تھا, پھر ان کا وہاں سے خریدنا بھی, اٹھانا بھی خدا کی طرف سے تھا, بیچنا بھی خدا کی طرف سے تھا, یوسف کا پہنچنا بھی اس کاخ کے اندر اس پیلس کے اندر بھی خدا ہی کی طرف سے تھا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا, کہ خدا پر توکل کرو, خدا پر جو ہے تقوی اختیار کرو, وہ خود ہی جو راستے کھولتا بھی ہے اور جو خود ہی ایسے ایسے راستے کھولتا ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے خود ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں سے یہ مجھے رزق اور روزی پہنچا. اور اس کی وجہ یہی ہوتی کہ انسان کیونکہ چاہتا تھا کہ خدا کی اطاعت کرے. ایک ہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی عنایت جو ہے مخصوصاً تشیع پر بہت ہی ایک امیزنگ طریقے سے ہوتی ہے, کہ میں کچھ یہاں پر روایات نقل کروں گا کہ آپ کو خود بھی اس بات کا انشاءاللہ اندازہ ہوا ہے تو ہے, لیکن صرف یہ ایز اے ریمائنڈر اور تذکر بتانا. زیارت جامعہ جو کہ معصومین کے اگر آپ زیارت کرنا چاہیں اس زیارت جامعہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زیارت جامعہ میں کچھ سمجھ پائے, یعنی وہ پورا کانسیپٹ آف امامت جو اس کے لیے وہ حل شدہ ہے, کانسیپٹ جو امامت کا اس کے لیے انڈرسٹوڈ ہے. وہاں پر فرماتے کہ وہ انتم العقل بھی نور الیقین ومودتی نور الموالات, زیارت آل یاسین میں کہ میرے دل کو جو ہے تم العقل بھی نور الیقین, اس یقین کے نور سے بھر دے. یعنی انسان کا دل جو خدا نے دیا ہے, اس دل کے اندر یا تو آپ عشق خدا بھر سکتے ہیں یا عشق دنیا یا عشق شیطان, دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا, یا خدا یا شیطان, یا دنیا یا آخرت, یا علی یا معاویہ, یا محمد یا
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ امیر المومنین کی نمازیں اچھی ہوا کرتی تھی, ہم نماز علی کے پیچھے پڑھیں گے لیکن کھانا کھائیں گے معاویہ کے ساتھ, کیونکہ معاویہ کا دسترخوان رنگین ہوتا. یہ دونوں جو ہے آپس میں جمتے نہیں ہیں, ملن نہیں ہوتے. ہمیں چننا یہی ہوگا کہ یا اس طرف یا اس طرف. یہ آیت الکرسی میں جیسا کہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا, ایک طرف اولیاء اللہ ہے دوسری طرف اولیاء الشیطان ہے, دونوں میں سے ایک کو چننا ہوگا. تو اس دعا میں یہاں پر فرماتے ہیں کہ وانتم لقلبی نور الیقین, خدا نے ہمارے دل کو جو ہے نور یقین سے تو بھر دے. ومودتی نور الموالات, اور جو محبت اور جو مودت ہماری اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہے اس کو بھی نورانی کر, یعنی اس کو پاک و پاکیزہ کر, تاکہ وہ محبت ہماری جو ہے وہ بھی مخلص ہو. اور پھر اس محبت سے جو ہے انہیں تو کچھ نہیں ملتا بلکہ ہمیں ہی ملتا ہے.
سبحان اللہ.
کس طرح؟ زیارت جامعہ میں فرما دیں گے وہ موالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا, یعنی ہم جب چاہتے ہیں معصومین کو اہل بیت کو, اس کے بدلے میں جو کیا ملتا ہے ہمیں کہ خدا اس کا دین جو ہے ہمیں سکھاتا ہے انہیں کے ذریعے.
سبحان اللہ.
ہم انہیں چاہتے ہیں, وہ ہماری تعلیم دیتے ہیں. وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنْيَانَا, اور جو خامیاں ہماری دنیا میں ہیں یا ہماری دین میں ہیں ان خامیوں کو بھی وہی اہل بیت پورا کرتے ہیں, اسی محبت کی خاطر یا اسی ریلیشن شپ کی خاطر جو ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رکھتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ قضایا اتفاقی ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, مثلا فرض کریں کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, یا اس بات کو اور بھی آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم جو ہے ان کا گزر ہوا اور جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر, اور گھوڑے پر سے وہ گر پڑے ایک پٹ کے اندر, گڈے کے اندر. تو وہاں فوراً نے توبہ کی کہ خدایا میں نے کوئی گناہ کیا جس کی وجہ سے میں مجھ پر یہ بلا نازل ہوئی. تو وحی نازل ہوئی, نہیں ابراہیم تم نے کوئی گناہ نہیں کیا, جس تم گڈے میں گرے ہو وہاں پر جو ہے آخر الزمان کے جو پیغمبر ہوں گے ان کا نواسا جو ہے اسی گڈے میں وہاں پر شمر جہر سے انہیں قتل کرے گا. تو پھر وہاں پر وہی مصیبت یا ذکر عزا جو ہے پڑھا گیا جبرائیل کے ذریعے سے ابراہیم پر. تو وہ گرے, یہ نہیں کہا کہ ہاں بس ایسے ہی بائی چانس گر چکا ہوں, گرا میں فوراً نے مناجات کی دعا کی کہ خدا کیوں گرا میں. تو یا مثلاً یہی شیخ حضرت علی خیاط ایک دفعہ سڑک سے گزر رہے تھے, ان کے ذہن میں ایک مکروہ خیال آیا, مکروہ کہ مثلا میں آج کھڑ کر پانی پیوں گا رات کو, یا مثلا بہت زیادہ ہنسوں گا کھاؤں گا, مثلا ایسے جو مکروہ خیالات ہوتے ہیں انسان کے. کہتے ہیں صرف ایک مکروہ خیال میرے ذہن میں آیا, دیکھا کہ وہاں پہ کچھ یہ اونٹ وغیرہ جا رہے تھے اس سڑک سے, جو آخری اونٹ گزرا اس نے جو میری طرف ایک لات ماری, لیکن میں جو ہوں پیچھے ہٹ گیا اور وہ لات مجھے لگی نہیں, اگر لگتی تو کافی فریکچر بھی ہو جاتا میرا پیر. لیکن کیا گیا, انہوں نے فوراً آئے مسجد کے اندر توسل کیا خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ خدا یہ ہوا کیوں, وہ لات میری طرف آئی کیوں, وہ کک جو تھی اونٹ کی وہ میرے پاس آئی کیوں. اگر ہم ہوتے تو یہ کہتے کہ نہیں ایسے اتفاقی تھا وہ گزر گیا. اس دنیا میں جو اتفاقی کچھ بھی نہیں ہوتا, سب چیز جو ہے اس بائے اسباب, جس طرح امام نے فرمایا کہ اسباب جو ہے ہم خود ہی بناتے ہیں, خداوند متعال بناتا ہے, ہمارے اعمال کی وجہ سے اسباب بنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ آئے مسجد میں توسل کے بعد ان کو بتایا گیا کہ وہ جو مکروہ خیال ان کے ذہن میں آیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ لات پڑی ان کو, اس کی وجہ سے وہ کھک ان کی طرف آئے. اور پھر اس دعا کے جو یہ فقرے بھی جن کی تلاوت کی, یعنی ہم لوگ گھر کی صفائی تو کرتے ہی ہیں, ڈور میٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی بھی صفائی کرتے ہیں ویکیوم وغیرہ سے, لیکن کبھی کبھار ویکیوم سے وہ صاف نہیں ہوتا تو اس کو اٹھا کر جھٹکتے ہیں ہم لوگ, یا کبھی کبھار وہ جھٹک کے صاف نہیں ہوتا یا کسی چھڑی یا لکڑی کے ساتھ اس پر مارتے ہیں تاکہ مٹی اور دھول جو اس کے اندر ہے وہ نکل جائے. یہ جو ہماری زندگی میں جو بلائیں اور افلیکشنز آتی ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے آتی ہیں ہماری تربیت کے لیے, یعنی اسی ڈور میٹ کے اندر سے وہ گندگی نکالنے کے لیے ہم چھڑی سے اسے مارتے ہیں, اسی طرح چھڑیاں ہم پر پڑتی ہیں خدا کی طرف سے تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کریکٹ کریں, جو غلطیاں جو خامیاں ہمارے اندر ہیں اسے اس کی اصلاح کریں. بس بالکل سادگی اور آسانی کے ساتھ وہاں سے نہ گزرنا, بس ایسے ہی تھا بس گزر گیا ہو گیا, اتفاقی نہیں, اتفاقی کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ ہمیں خود جو ہے اپنے حالات کو انالائز کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا تھی. فرماتے کہ بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا, یعنی اس محبت کے ساتھ جو ہم اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ رکھتے ہیں, خدا جو ہے ہماری تعلیم دیتا ہے, معالم دیننا اور ہماری دنیا کو بھی جو ہے خدا مند مطالب اسی محبت کی خاطر جو ہے آباد بھی کرتا ہے. اور جتنا انسان اہل بیت سے قریب اور نزدیک ہو اتنا زیادہ جو ہے اسے بینیفٹ ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام, کیونکہ راستہ وہی ہے. فکانو ہم السبیل والمسلک الی رضوانک, کیونکہ راستہ وہی اہل بیت. ایک اور روایت میں وہاں فرماتے ہیں کہ الامام انیس الرفیق, امام جو ہے بہترین مونس ہے, بہترین دوست ہے, بہترین رفیق ہے, یعنی فاصلہ, یعنی ہمارا جو رابطہ اماموں کے ساتھ ہونا چاہیے بالکل دوستانہ ہونا چاہیے, بہت ہی فرینڈلی, یعنی جو کچھ بھی ہمیں چاہیے خود امام سے بولیں اور وہ سب دوست رکھتے ہیں چاہتے ہیں. روایت تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اگر نمک یا جوتے کی لیسز بھی اگر آپ کو چاہیے ہوتی ہوں تو بھی امام سے کہیں کہ مجھے چاہیے یہ, یعنی اتنا رابطہ امام کے ساتھ نزدیک ہو کہ نمک جو کہ سب سے زیادہ آسانی سے دستیاب ہے ہر جگہ, حتیٰ اس نمک کے لیے بھی ہم امام سے ہی رابطہ رکھیں, کیونکہ امام ہمیں نمک کی ضرورت ہے, نمک دیں. اور جتنا یہ رابطہ زیادہ ہوگا اتنا ہی جو ہے بینیفٹ بھی زیادہ ہوگا. اور الامام هو الانیس والرفیق, بہت ہی دوست, رفیق, فرینڈلی, یا ایک اور حدیث ہے وہاں پر فرماتے ہیں کہ شیعتنا قد خلقوا من فاضل جنتنا وعجنوا بنور الولایہ, ہمارے شیعوں کو جو ہے ہم نے, خدا فرماتا ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہیں انہیں خدا نے خلق کیا اسی مٹی سے جس سے معصومین خلق کیے گئے, اور اس مٹی کو جو ہے نور ولایت سے خدا نے ملایا ہے. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جب بھی مجلس سے اذان برپا ہوتی ہے ہم خود ہی اندر سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, یا کوئی اگر مجلس سے جشن ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, نیمہ شعبان ہے مثلا, تو وجہ یہ ہے. ضروری بھی نہیں کہ کوئی شخص کچھ پڑھے یا کوئی مصیبت پڑھے یا ذکر مرثیہ نوحہ وغیرہ ہو, مرثیہ نہ بھی پڑھا جائے, صرف آپ یہ کالے جھنڈے کو دیکھ کر جناب رو پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے, اسی مٹی سے بنے جس سے معصومین بنے, کیونکہ ان کو جو ہے آج وہ لوگ ڈسٹربڈ ہیں, ہم بھی ڈسٹربڈ ہیں, کیونکہ وہ مین سرور جو ہے ڈسٹربڈ ہیں, ہم بھی جو ہے سارے جو ان سے کنیکٹڈ ہیں ڈسٹربڈ ہیں. اور اسی لیے پایا جاتا ہے روایات میں کہ جب آپ اگر آپ اپنے جو مومنین ہیں ان سے اگر اچھائی کرتے ہیں آپ, یا اگر اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں, یا بچوں سے محبت کرتے ہیں, تو پہلے آپ نے امام زمانہ کا احترام کیا, یعنی پہلے احترام امام زمانہ کیا, پھر اپنے والدین کا احترام کیا. اگر بچوں سے محبت کرتے ہیں, بچوں سے بچوں کا احترام کرتے ہیں, تو پہلے آپ نے امام زمانہ ہی کا احترام کیا. کیونکہ سارے مومنین جو ہیں وہ ایک برانچ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں, یا اسی امام کے ایک فرنچائز کہیا کام انجام دیتے ہیں. تو امام سے انسان جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی زیادہ بینیفٹ بھی ہوگا اس کو. اور پھر اسی دعاؤں میں, انہیں دعاؤں میں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام سے منقول ہیں, جو افراد امام کی آواز کو پہچانتے ہیں, لیکن کیا افراد جو ہیں بعض امام کو پہچانتے ہیں, بعض امام کی خوشبو پہچانتے ہیں, بعض امام کی آواز کو پہچانتے ہیں. سید ابن طاؤس یہ ان علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ امام کی آواز کو پہچانتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سردار المقدس میں گیا تو وہاں پر امام جو تھے دعا کر رہے تھے. دعا کیا تھی امام کی؟ فرما رہے تھے کہ اللهم ان شیعتنا قد خلقت من شعاع انوارنا, کہ خدا ہمارے شیعوں کو جو ہے تو نے خلق کیا اسی نور سے جسے ہم نے تو نے خلق کیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ اور ان شیعوں نے جو ہے بہت گناہ انجام دیے ہیں خدایا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ گناہ جو انہوں نے انجام دیے ہیں حقوق اللہ میں سے ہیں, یعنی نماز روزے حج وغیرہ, تو امام فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کرتا ہوں, میں واسطہ بنتا ہوں کہ انہیں تو معاف کر دے. اب جب امام کے واسطہ بنتے ہیں, امام شفاعت کرتے ہیں, تو خدا جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے, کیونکہ امام کی دعا کو کبھی واپس نہیں کرتا وہ. پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ حقوق الناس میں انہوں نے گناہ کیے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے انہیں اتنا تو مالدار بنا کے, اتنا انہیں پیسہ دے تاکہ خمس ان پر جو واجب ہوگا, اور خمس میرا حق ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان کے دیون اور ان کے جو قرضے ہوں گے میں اسی خمس سے جو کہ میرا حق ہے اس سے ان کے قرضوں کو میں ادا کروں گا. یعنی ایک امام جو کہ اتنے انیس, اتنے فرینڈلی, اتنے دوست ہمارے موجود ہیں ہمارے پاس. روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک حدیث ہے رمیلہ سے نقل ہوتی ہے, امیر المومنین سے منسوب, فرماتے ہیں کہ جب آپ کو تکلیف آتی ہے, کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں آپ کے اوپر مصائب کے, امام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے رنجیدہ ہوتے ہیں اس میں. جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, جب آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں ہم بھی جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں, جب آپ لوگ گرتے ہیں تو ہم لوگ آہ کہتے ہیں. یعنی اتنا نزدیک رابطہ ہوتا ہے معصومین کا مخصوصاً شیعوں کے ساتھ. اب اس بات کو اور بھی آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے, مرحوم آیت اللہ العظمیٰ میلانی 1950s کے مراجع تقلید میں ان کا شمار ہوتا ہے, مشہد میں یہ رہتے تھے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قافلے آتے تھے ہندوستان سے نجف, اور وہاں پر دو بھائی تھے جو کہ مداحی کرتے تھے, یہی مرثیہ نوحہ وغیرہ پڑھتے تھے عربی میں فارسی میں, اور ہندوستان سے قافلے آتے تھے نجف زیارتوں کے لیے. وہاں پر کیونکہ اتنا اچھا پڑھتے تھے یہ دو بھائی, انہوں نے جو ہے ہندوستان ان کو بلایا, دعوت دی کہ وہ لوگ آ کر ہندوستان میں جو ہے پڑھیں نوحفرسیہ. اب وہ کس طرح وہ ہندوستان کا قافلہ آتا ہے وہاں پر, اور وہ کس طرح یہ سمجھتے ہیں اس زبان کو, یہ بھی خود مسٹری ہے, کیونکہ عشق اہل بیت میں جو ہے زبان اٹ پلیز نو رول, زبان کی کوئی اہمیت ہے نہیں. اگر آپ یہاں پر آئے اور مجلس ہو رہی ہے عربی میں, فارسی میں, ٹرکش میں, اور ہمیں بالکل ان زبانوں سے کوئی آشنائی نہیں ہے, لیکن رو پڑتے ہیں ہم لوگ, اس کی وجہ وہی محبت ہے, وہی عشق, جو زبان عشق ہے, اٹس ناٹ عربک, اٹس ناٹ ٹرکش, اٹس ناٹ فرینچ, جرمن, کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ زبان عشق, وہ اپنی ایک زبان ہے جو کہ انسان خود سمجھ لیتا ہے وہ کہہ رہے کیا. تو ان دو بھائیوں کو جو ہے انہوں نے انڈیا میں دعوت دی, انڈیا میں بلایا اور کئی دفعہ گئے. اور ایک ٹرپ میں جب یورپ پہنچے بامبے, اور کیونکہ سفر ان دنوں میں کشتی سے ہوا کرتا تھا دریا سے, کہتے ہیں کہ جب یہ پہنچے بامبے تو وہاں پر یہ دو بھائیوں نے, ایک اور قافلہ جو ہے وہ جا رہا تھا حج پر, ماہ ذوالقعدہ تھا. کہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ ہم لوگ جو ہے مستطیع ہو گئے ہیں, اب ہم حج واجب ہے, حج پر جانا ہے ہی ہمیں. تو کہہ گئے لیکن ہم نے تو کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہاں پر پہنچنا پڑنا ہے بامبے میں. تو آپس میں دونوں میں چھوٹی سی ڈبیٹ ہوئی. چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں حج پر کیونکہ حج ہم پر واجب ہے, مستطیع ہم لوگ ہو گئے ہیں. بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں, میں تو یہاں پر رکوں گا, پھر حج کو جب بعد میں دیکھ لیں گے. اور پھر یہ چھوٹا بھائی حج پر گیا, اور جب واپس آیا تقریباً ماہ سفر کے آخری ایام تھے, تقریباً انہی ایام میں. اور جب پہنچا بامبے, یہ جس طرح اس کا استقبال ہمیشہ ہوا کرتا تھا, اس دفعہ استقبال اس طرح نہیں ہوا. یعنی جو لوگ جو ریسیو کرنے آئے تھے ان کا ایٹیٹیوڈ کچھ الگ تھا. تو پھر جب آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ اس کے بڑے بھائی کا جو انتقال ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے جس طرح انہوں نے ویلکم کیا تھا اس دفعہ, وہ مختلف انداز سے تھا. کہہ رہا کہ میں بہت ہی پریشان تھا دو چیزوں کی وجہ سے. ایک یہ کہ میرا بھائی یہاں پر دور وطن سے مرا ہے, جبکہ کوئی بھی عزیز و اقارب اس کے یہاں پر تھے نہیں. اور دوسرا یہ کہ حج کیے بغیر موت ہوئی اس کی. بہت پریشان تھا, چاہتا یہ تھا کہ خدا نے جو ہے کسی طرح رابطہ برقرار ہو اور مجھے معلوم ہو کہ کہاں پر ہے اور حالات کیا ہیں ان کے. کہتے ہیں کہ ایک دن توفیق یہ ہوئی اور پھر بھائی سے ان کا جو ہے وہ کمیونیکیشن کریٹ ہوا, رابطہ برقرار ہوا. میں نے پوچھا اپنے بھائی سے کس طرح تمہاری عاقبت ہوئی اس دنیا سے, کس طرح رخصت ہوئے اور کہاں پر ہو ابھی. تو کہنے لگا بہت ہی برا ہوا میرے ساتھ, بہت ہی برا ہوا, بری موت, اتنی سختی سے میں نے جان دی کہ بتا نہیں سکتا. پھر اس کے بعد لا کر جہاں پر مجھے جگہ دی گئی اس برزخ میں, اس کو بھی جو میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. جہنم برزخی کہیے جو بھی کہیے, بہت ہی برا میرا حشر ہوا. پھر اپنی داستان اس کا سناتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے. کہتا ہے کہ اسی عالم برزخ میں ایک دفعہ دو فرشتے آئے اور جو ہے یہ لوگ مجھے لے جا رہے تھے اور بری جگہ پر جہاں پر میں تھا, اس سے بھی اور زیادہ ورسٹ پلیس, جہنم برزخ کی طرف. اور پھر جب وہ لے جا رہے تھے مجھے, تو میں کیونکہ مداح تھا, میں تو نوحہ قصیدے مرثیہ ہی پڑھتا تھا اہل بیت کے لیے. تو میں یہ بھی بات ہے کہ ہم جس چیز سے انس رکھتے ہیں اس دنیا میں, وہی چیز باقی رہے گی برزخ اور قیامت میں بھی. اگر وہ روایت میں ملتا ہے کہ من احب حجرا حشرہ اللہ معہ, اگر کوئی کسی پتھر سے محبت کرتا تھا وہ پتھر جو ہے اس کے ساتھ محشور ہوگا آخرت میں, وہ پتھر کے ساتھ محشور ہوگا. اگر کوئی انہی چیزوں کے ساتھ قرآن, دعا, مجالس, ماتم, نوحہ, مرثیہ, اذکار, اگر ان سے محبت کرتا تھا اس دنیا میں, وہی چیزیں جو آخرت میں اس کے ساتھ محشور ہوں گی, یا وہ ان کے ساتھ محشور ہوگا. یہ اگر آپ دیکھیں جو وصیت ہے حضرت زہرا علیہ السلام کی, کہ جب مجھے دفن کر لو علی تو میرے سرحانے بیٹھنا اور بہت قرآن پڑھو, بہت ساری دعائیں پڑھو. کیوں؟ کیونکہ انس اور میری محبت دنیا میں انہی چیزوں سے تھی, میں مانوس تھی اور میں چاہتی ہوں کہ یہی انس میرے ساتھ باقی رہے. اس بات کو اور بھی آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے ایک کتاب ہے نشانی از بی نشان ہا, لکھی گئی ہے ان سوانح حیات مرحوم آیت اللہ شیخ نخود علی حسن اصفہانی کی, حسن علی اصفہانی نخودکی کے نام سے معروف. وہاں پر ان کے حالات میں یہ لکھا ملتا ہے کہ ایک دفعہ قبرستان سے ان کا گزر ہوا, ان کے شاگرد ساتھ تھے. کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ تمہیں اس قبر سے آواز آ رہی ہے, اندر کیا ہوگا؟ تو نے کہا نہیں, ہمیں تو معلوم نہیں, میں تو ہمارے پاس وہ علم ہے اور نہ ہی ایکسس کہ ہم معلوم کر سکیں کہ اس قبر میں ہو کیا رہا. کہتے ہیں کہ سنو, تو انہوں نے وہ رابطہ برقرار کیا شاگردوں اور اس قبر کے درمیان. تو اس میں سے آواز آ رہی کہ ٹماٹر خریدو, مجھ سے جو ہے سبزیاں خریدو, ایسی آواز. اور پھر آگے یہ کیا تھا, وہ تو مر چکا ہے, دفن قبر ہے اس کی, اس کے اندر سے منڈی کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ٹماٹر خریدو, کنکڑی خریدو, سبزی خریدو. پر ٹھیک ہے, سن لی. اب دوسری قبر کی بات ہے تو وہاں پر دوبارہ رابطہ برقرار ہوا, تو وہاں سے جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں. تو کہا یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا, تو استاد کہتے ہیں کہ وہاں پر کیونکہ اس کی ساری زندگی جو ہے اسی منڈی میں گزری اور محبت اور انس اس کا یہی تھا کہ آج میں زیادہ ترکاری اور سبزیاں بیچوں, اسی ہم و غم میں رہا اور اسی ہم و غم میں مرا اور وہی ہم و غم اس کے ساتھ باقی بھی رہ گیا اس کی قبر کے اندر. اور دوسری قبر میں کیونکہ اس کا ہم و غم اور انس جو تھا ان اذکار کے ساتھ تھا, وہی اذکار جو ہے اس کی قبر میں باقی ہیں. تو وہاں پر وصیت ہزارہ کی ہے کہ علی میرے سرحانے بیٹھ کر جو ہے قرآن اور دعا پڑھو, کیونکہ میں میرا انس دنیا میں انہی چیزوں سے تھا. اب کیونکہ یہ دو بھائی تھے, ان کا بھی انس انہی کا جو حشر و نشر مداحی مرثیہ نوحہ خانی سے تھا. کہہ رہے کہ جب یہ دو فرشتے آئے اور ہمیں مجھے جو ہے لے کر جا رہے تھے اس بدتر منزل پر منزل کے پاس, تو وہاں پر میں رونے لگا, کہنے لگا کہ دست منو عنایت و لطف و عطا یہ فاطمہ, قلب منو محبت و روز جزا یہ فاطمہ. یعنی دست منو, یعنی میرا ہاتھ جو ہے کوتاہ ہو چکے ہیں, پر کہیں میرا ہاتھ پر نہیں پہنچتا مگر اس لطف و عطا فاطمہ کے پاس. پھر کہتا ہے کہ قلب من, یہ دل جو تھا میرا محبت کا گڑھ تھا, اور پھر قلب من ہو محبت و روز جزا فاطمہ, دل کے اندر محبت تھی زہرا کی, اور پھر روز جزا فاطمہ وہ آخرت کا دن بھی جو جزا دینے والی ہیں وہی فاطمہ ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ بے بزل دست فاطمہ بے خاک پا یہ فاطمہ, خدایا حضرت زہرا کے ہاتھ کے جو ہے جو بھی عطایا ہوں گے ان کا واسطہ, ان کی پیر کی مٹی کا واسطہ. منم گدا یہ فاطمہ, منم گدا یہ فاطمہ, میں فاطمہ کے گھر کا فقیر ہوں, بیکاری ہوں. اور پھر روتا رہا, یہ کافی لمبا قصر, رشتے یہ مہر من رشتے یہ مہر فاطمہ, سوی خدا کشد مرا دل بے بلاش داده ام تا به کجا کشد مرا. کہتا ہے کہ یہ جو محبت تھی زہرا کی میرے دل میں اس دنیا میں, یہ مجھے جہاں بھی کھینچ کے لے جائے میں چلا جاؤں گا ساتھ اس کے, ولو جہنم میں کیوں جانا پڑے چلا جاؤں گا, لیکن وہ محبت تھی میرے ساتھ خدا رہا. میں نے اپنے دل کو دیا تھا اسی ولایت اسی محبت کی, وہ اب وہ جہاں پر بھی جائے میں اس کے ساتھ ہی ہوں. پھر کہتا ہے درد اگر عطا کند یا بے بلا کشد مرا, یا اگر مجھے درد اگر دینا ہے تو دے دے, اگر بلا دینی ہے بلا بھی دے دے. آئی برون نمی نہم از در کوہ فاطمہ, کہ میں اس فاطمہ کی چوکٹ سے جو ہے ہرگز ہٹوں گا. یعنی اس عالم میں عالم برزخ میں جب وہ لے جا رہے تھے اسے اور مزید سزا دیکھنے کے لیے, تو یہ پڑھنے لگا. اتنے میں حضرت زہرا ظاہر ہوتی ہے وہاں پر, اور پھر کہتی ہیں فرشتوں کو کہ لے کر جائیں حضرت امیر کے پاس. کہتی ہیں جب یہ پہنچے امیر المومنین کے پاس, کیونکہ امیر المومنین قسیم النار والجنہ ہے, یعنی جنت اور جہنم کو جو ہے بانٹنے والے امیر المومنین ہیں. جب وہاں پہنچے امیر المومنین کے پاس یہ مداح ان فرشتوں کے ساتھ, تو وہاں پر حضرت امیر کہتے ہیں کہ دوبارہ کیوں وہاں پر لے کر آ گئے اس کو, میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کی جگہ کہاں پر ہے, مقام کیا ہے اس کا. اور پھر دوبارہ جو ہے وہ لے کر آئے اس مداح کو ان فرشتوں کے ساتھ, اور جو ہی جا رہا تھا یہ دوبارہ اس نے شروع کر دیا وہی قصیدہ کہ دست منو عنایت و روز جزا یہ فاطمہ, لطف و عطا یہ فاطمہ, قلب منو محبت و روز جزا یہ فاطمہ, میں رونے لگا. تو اس دفعہ جو ہے خود حضرت زہرا خود ہی آئی وہاں پر, اور جو ہے ان فرشتوں کے ساتھ حضرت زہرا اور یہ مداح یہ پہنچتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ. حضرت امیر کی بارگاہ میں جب حضرت زہرا پہنچتی ہیں وہ تو بالکل ادب کہتی ہیں کہ یا امیر المومنین یا علی, علی یہ ہمارا چاہنے والا تھا, محبت کرتا تھا ہم سے, ہم پر روتا تھا اور ہمارے ہی جو ہے ماننے والوں کو رلاتا بھی تھا. خیر بہرحال کوتاہی ہوئی ہے اس سے, اور وہ کوتاہی کیا تھی, وہی حج نہ کرنے کی بنا پر اسے یہ سزا ملی. حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے, لیکن جو انسٹرکشنز مجھے دیے گئے ہیں ان پر تو یہ نہیں اترتا, اور وہ یہ ہے کہ مجھے کہا یہ گیا ہے کہ جو شخص حج کیے بغیر مرتا ہے, مات یہودی او نصرانی, وہ یہودی یا نصرانی موت مرتا ہے, اور اس کے لیے وہی جگہ ہے جہاں پر یہ لے جا رہے ہیں, اور میرے پاس اس کا کوئی راہ حل نہیں ہے. یہاں پر حضرت زہرا کہتی ہیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا اس کے لیے, کیونکہ بہرحال ہمارا ہی چاہنے والا تھا. تو وہاں پر وہ کہتی ہیں, مردہ کہتا ہے کہ اتنے میں جو ہے حضرت زہرا کے پکارتی ہیں مہدی, امام زمانہ کو فوراً وہ بھی حاضر ہوتے ہیں وہاں پر, اور جو ہی وہ حاضر ہوتے ہیں دادا اور دادی کے پاس نہایت ہی ادب, اور پھر کہتے ہیں کہ مہدی ہمارا چاہنے والا ہے, خدمت کی ہے, رویا ہے, رلایا ہے, ساری زندگی جو مداحی میں گزاری ہے, یہ اس کی پرفارمنس میں جو یہ کچھ کوتاہیاں بھی ہیں, وہ یہ کہ حج اتنے انجام نہیں تھے. میں چاہتی ہوں کہ تم اس سال اس کی طرف سے اس کی نیابت سے حج انجام دو. اور وہ کہتا ہے کہ امام زمانہ نے میری طرف سے میری نیابت سے حج انجام دیا. امام کا حج حج مقبول, حج کامل, اور اس حج امام کے بعد جو ہے میری جو جگہ مجھے برزخ میں دی گئی تھی اب جو ہے وہ قابل توصیف ہی نہیں ہے اب جس مقام پر میں پہنچا ہوں. تو انسان جتنا معصومین کے ساتھ اس دنیا میں رابطے میں رہے گا آخرت میں بھی اتنا ہی اس کو بینیفٹ ملتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں انہیں اس دنیا میں, وہاں پر بھی وہی چاہت باقی رہے گی. اگر خدمت کریں ان کی اس دنیا میں, وہاں پر بھی وہ خدمت جو ہے ہمیں ہی لوٹ کر آتی ہے. تو محبت انسان کو جو ہے وہ امام کے ساتھ مخصوصاً وہ رابطہ باقی رکھنا ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں روایات میں ایک جملہ ملتا ہے بہت ہی عجیب, زیارات ہمارے پاس بہت زیارات ہیں معصومین کے لیے. ایک زیارت ہے جو کہ حضرت امیر کے لیے, وہاں پر یہ جملہ ملتا ہے کہ السلام علیک یا اسبر الصابرین, سلام ہو آپ پر جو کہ سب سے زیادہ صابر ہیں, جو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صابر. جبکہ یہ جملہ امام حسین کی زیارات میں نہیں ملتا, جبکہ بلا جو امام حسین ابا عبداللہ پر نازل ہوئی تھی ان بلاؤں کو جو ہے کوئی بھی معصوم جو ہے کمپیئر نہیں کر سکتا. نہ تو جو بلائیں ان پر نازل ہوئی کسی اور پر نازل ہوئی, کسی نہ کسی نبی پر, نہ کسی پیغمبر پر, نہ کسی امام پر. لیکن یہ جملہ ملتا ہے حضرت امیر کے لیے السلام علیک یا اسبر الصابرین. وجہ کیا ہے اس کی؟ امام صادق سے منقول ہے یہ جملہ. اگر آپ عاشور کے دن کو دیکھیں, مد نظر رکھیں, وہاں پر جب حملہ کیا گیا اور جب تقریباً سب قتل ہو چکے تھے, تو وہاں پر امام اس خطبے میں کہتے ہیں کہ عمر سعد سے کہ لعنت اللہ علیہ کہ جب تک میں زندہ ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم میرے اہل بیت کی طرف جاؤ, اہل بیت کی طرف جاؤ. تو قبول تو کر لیا اس نے, کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا دشمن ایک بہت ہی کریم دشمن ہے, اس کی درخواست کو ہم پوری کریں گے, اور جب تک وہ زندہ ہے اہل حرم کی طرف ہم لوگ جائیں گے نہیں, نہ تو حملہ کریں گے, نہ تو لوٹیں گے, نہ تو جلائیں گے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اپنی حیات میں کہ کس طرح حضرت زہرا کا دروازہ جلا دیا, کس طرح حملہ ہوا تھا ان کے گھر پر. اپنے رسول اللہ کے آخری ایام تھے, ان ایام میں جو ہے جبرائیل آتے ہیں, آتے امیر رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ جو کل تمام افراد جو گھر کے اندر موجود ہیں وہ سب جو ہے گھر چھوڑ کر چلے جائیں, صرف آپ علی اور زہرا گھر کے اندر باقی ہو. بات جب گفتگو شروع ہوئی جبرائیل کی حضرت رسول کے ساتھ, کچھ انسٹرکشنز تھے, کچھ پیغام تھے خداوند متعال کی طرف سے ان کے لیے, انہوں نے سنا. اب جب باری آئی حضرت امیر کی, وہاں پر دو پیغام دیے تھے جبرائیل نے, ایک یہ کہ رسول کی وفات کے بعد خلافت جو آپ کا حق ہے وہ آپ سے وہ چھن جائے گا, لیکن خدا کا دستور یہ ہے, خدا کا حکم یہ ہے کہ امت پیغمبر میں اختلاف نہ آئے, آپ کو جو ہے اس اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے صبر سے پیش آنا ہوگا. حضرت امیر نے جو قبول کر لیا, ہاں ٹھیک ہے میں جو ہوں صابر رہوں گا اور صبر سے کام لوں گا. دوسرا پیغام جب حضرت امیر کو جبرائیل نے دیا, حضرت امیر بہت ہی عظیم الشان شخص ہیں, بہت ہی بہادر, بریو, مائٹی, لیکن اس دوسرے پیغام کے سننے پر جو ہے گویا پہاڑ جس طرح گر پڑتا ہے, پہاڑ جس طرح ٹوٹ جاتا ہے, یہ حضرت امیر گر پڑے اور پھر بے ہوش بھی ہوئے. پیغام کیا تھا کہ رسول کے بعد جو ہے زہرا کے گھر کو جلایا, زہرا کی توہین ہوگی. اور پھر عجیب ہے کہ اہل بیت مخصوصاً یہ پانچتن جسے ہم کہتے ہیں, وفات ان کی بہت ہی مظلومہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی وفات ہوئی جس مظلومیت سے ان کو دفنایا گیا, دفن میں جو ہے صرف امیر اور ایک دو جو قریبی اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی نہیں, دفن کر دیے گئے رسول اللہ. اور پھر چند گھنٹے یا آدھے دن کے بعد جو ہے حملہ ہوتا ہے اسی در ولایت پر, جس پر رسول اللہ آ کر جو ہے ہر روز السلام علیکم سلام دیا کرتے تھے, اس گھر پر حملہ ہوتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد وہاں پر شہادت ہوتی ہے, اور شہادت بھی عجیب کہ بچوں کے سامنے جو ہے, اور جب شہادت ہوتی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خود حضرت امیر نے جو ہے ان کی شہادت کی سرٹیفکیٹ سائن کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ زہرا کے گھر کو, ورنہ عام طور پہ گھر کے دروازے مت کھولتے ہیں, یہاں پر خود زہرا آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد وآل محمد. خدایا اس قریب سے عبادت کو تم قبول فرما, خداوندا ہمارے گناہوں کو تم معاف فرما, خداوندا صاحب العمر کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں سے شمار کر, خدایا ہماری اولاد کو نسلن بعد نسلن بہترین مسلمانوں میں تو شمار کر, خدایا ہمارے گناہوں کو تم معاف کر, خدایا محبت اہل بیت کے ساتھ اس دنیا میں برزخ میں اور قیامت میں رکھ, اور ہم نے اور قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک آن اور ایک لمحہ بھی جدائی نہ آنے پائے, چاہے دنیا میں چاہے برزخ میں اور قیامت میں. جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل مرحمت فرما, جو گزر گئے ہیں ان سب کو غریق رحمت فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما. چند مرتبہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں گے, جو کچھ حاجات مومنین کی ہیں تمام حاضر کو بڑا مند امتحان بھر لائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد, امن یجیب المضطر اذا دعاه ویشف السوء, امن یجیب المضطر اذا دعاه ویشف السوء, امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء.